نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم برادران اسلام حق تعالی شانہ ہمارے اور آپ کے اور پوری امت مسلمہ کے حق میں اس عید کو حقیقی عید بنا دے اور پورے امت مسلمہ کے لیے اللہ پاک اس کو مبارک فرمائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا, ہر قوم کی عید ہوا کرتی ہے اور یہ ہماری عید ہے. اللہ پاک نے مسلمان کی عید فطر کو بنایا ہے, ایک مہینے کے روزوں کے بعد جو دن آتا ہے مہینہ مکمل ہونے کے بعد اس دن کو عید بنایا ہے. فرمایا کہ الفطر یوم تفطرون والاضحى یوم تضحون, جو قاعدے کے موافق افطار کا دن تم کرتے ہو وہ تمہارے عید الفطر ہوگا, اور قاعدے کے مطابق جو اضحیہ کا دن کرتے ہو وہ تمہارا اضحیہ کا دن ہوگا. دو عیدیں اسلام میں وضع کی گئی ہیں, مقرر کی گئی ہیں, ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے. عید میں اسلام نے, چونکہ وہ تہذیب کا علم بردار ہے, ثقافت کا علم بردار ہے, شائستگی کا علم بردار ہے, سنجیدگی کا علم بردار ہے, مقصدیت اور معنویت کا علم بردار ہے, ایک با مقصد چیز دیتا ہے. ہر چیز, ہر عمل میں ایک مقصد ہوگا, ہر طریقے میں ایک مقصد ہوگا. تو اس لیے ہماری عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناچنے گانے بجانے دھوم دھڑکا کرنے پٹاخے چھوڑنے رنگ رلیاں کرنے ڈھول ڈھولکی کرنے یہ نہیں بنایا ہے. ہمارے لیے یہ فرمایا کہ تمہارے لیے عید یہ ہے کہ تم ایک نماز اضافہ کر لو. تو عید کے دن ہمارے لیے دو کام اصل ہوتے ہیں, ایک صدقہ فطر کا ادا کرنا جو ہر مسلمان بالغ پر اللہ تبارک و تعالی جو مالک نصاب ہو واجب فرمایا ہے, اور نصف سا آدھا سا گہوں یا ایک سا جو یا کھجور یہ دیا جائے اللہ کے لیے یا اس کی قیمت دی جائے. صدقہ فطر ادا کرنا ہوتا ہے جب صبح صادق ہوتی ہے, تو یہ واجب ہوتا ہے ہر مسلمان پر اس کی طرف سے اور اس کے نابالغ اولاد کی طرف سے. عن نفسه وعن طفله الصغير, اس کی طرف سے اور اس کے نابالغ اولاد کی طرف سے یہ واجب ہوتا ہے. دیکھنے کے اعتبار سے یہ بہت معمولی قیمت ہے, لیکن جو عمل اللہ پاک مقرر فرما دیں وہ کوئی معمولی نہیں رہتا. امت مسلمہ کی بڑی بھلائی اس میں ہے, اصل ٹیسٹ ہوتا ہے بندے کا. اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے اس کو ادا کر دیں. واجب تو ہوتا ہے صبح صادق پر, لیکن اس کی ادائیگی عید سے پہلے ہو جانا چاہیے, اور کوشش یہ کی جائے کہ غریب کے ہاتھ تک چلا جائے تاکہ اگر اس کے پاس کھانے پینے کی تنگی ہو تو وہ اس کا نظم کر سکے. اصل اس کا وہ ہے. اب ویسے نظام نہیں رہے تو اب تو جمع کیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد میں اطمینان سے بھیجا جاتا ہے, یہ طریقہ ہوتا ہے اس کا عام طور پر. تو ایک چیز تو صدقہ فطر ادا کرنا ہے, اور اگر کوئی آدمی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو اس کے ذمے بھی صدقہ فطر ہوتا ہے. صدقہ فطر سب پر ہوتا ہے جو مالک نصاب ہو, اتنا پیسہ اس کے پاس ہو جس کی وجہ سے نصاب ہو جاتا ہو اس کے پاس. اس کے لیے حولان حول ضروری نہیں ہے, سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا جیسے زکوٰۃ کے لیے ضروری ہوتا ہے, فطرے کے لیے نہیں ہوا کرتا. بس مالک نصاب ہے تو اپنی طرف سے, یعنی خود غریب نہیں ہے تو اپنی طرف سے اور اپنے بچوں کی طرف سے ادا کر دے گا. بڑوں کی طرف سے, بڑے بچوں کی طرف سے ادا واجب نہیں ہے اس کے لیے, ترغیب دے اپنے بچوں کو اپنے بچیوں کو کہ وہ صدقہ فطر اپنی خود ادا کریں. لیکن اگر کوئی آدمی اپنے بڑی اولاد کی طرف سے بھی دینا چاہے تو دے سکتا ہے، یا دوسروں کی طرف سے دینا چاہے تو بھی دے سکتا ہے، اطلاع دے دے کہ میں نے آپ کا بھی صدقہ فطر دے لیا ہے. دوسری چیز ہے نماز، کہ آدمی کو 6 زائد تکبیروں کے ساتھ میں نماز ادا کرنی پڑتی ہے، 2 رکعت، یہ نماز شکر کہلاتی ہے، شکرانے میں ہے یہ نماز. یہ 2 چیزیں تو ضروری ہوتی ہیں عید کے دن، اور پھر اس کے علاوہ کچھ چیزیں مسنون ہیں، جیسے غسل کا اہتمام کرنا، خوشبو لگانا، منہ کی صفائی اچھی کرنا یعنی مسواک کرنا، خوشبو لگانا، اور اپنے یہاں جو کپڑے ہوں ان میں جو سب سے بہتر کپڑے ہوں ان کو پہننے کا اہتمام کرنا. احسن ثیاب فرمایا گیا حدیث شریف میں، کہ جو تمہارے پاس جس کے لیے جو کپڑے میسر ہیں اس میں اس کے پاس کا جو سب سے بہترین جوڑا ہے وہ اس کو پہننے کا اہتمام کرے. پھر عید کی نماز سے پہلے کچھ کھا لینا ہے. ہمارے یہاں جاہلوں کے پاس تو اس کو افطار کہا جاتا ہے، کہ بھئی صبح ہو گئی جلدی سے افطار کرو، مگر مسنون ہے یہ کہ کوئی آدمی کھجور کھا لے یا کوئی میٹھی چیز کھا لے. عید الفطر میں یہ ہے کہ پہلے کھا لیا جائے پھر نماز کو جایا جائے، اور عید الاضحیٰ میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے نماز پڑھ لی جائے پھر کھایا جائے، اور پھر ایک راستے سے آنا اور دوسرے راستے سے جانا، اور تکبیر بیان کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ عید الفطر کے موقع پر آہستہ کہا جاتا ہے، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر تھوڑا سا جہرن کہا جاتا ہے، اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. راستے میں آتے ہوئے بھی کہے گا آدمی، جاتے ہوئے بھی کہے گا، گھر میں بیٹھے ہوئے بھی کہے گا. یہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کرنے کا حکم ہے کہ تم کو اتنی بڑی نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی، لہذا تم اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو. اب وہ کون سی نعمت ملی ہے جس پر اللہ پاک کی بڑائی بیان کرنا ہے، اور وہ کون سی نعمت ملی ہے جس پر شکریہ ادا کرنا ہے، جس میں یہ نماز ادا کی جاتی ہے؟ قرآن پاک میں ہے کہ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، جو عدت ہے، جو تعداد بنائی گئی آپ کے لیے روزوں کی، اس کو پورا کرنا. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ پاک کی بڑائی بیان کرنا کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی. یہ اللہ اکبر کہنا اللہ پاک کی ہدایت پر ہے، اللہ پاک کے بتانے پر ہے کہ انہوں نے بتا دیا روزہ رکھنے کا طریقہ، انہوں نے بتا دیا عبادت کرنے کا طریقہ، انہوں نے بتا دیا ان کو راضی کرنے کا طریقہ. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس پر شکریہ بھی ادا کرنا ہے. بڑائی بھی شکریہ ادا کرنے میں بیان کرنی ہے، اور شکریہ تو چونکہ پورے جسم سے آدمی کو ادا کرنا ہوتا ہے، صرف زبان سے ہی نہیں، اس کے لیے نماز ہے. نماز شکرانہ کے طور پر یہ 2 رکعت نماز واجب ہوتی ہے. روزہ رکھ کر آدمی تزکیہ حاصل کرتا ہے، پھر اللہ پاک کو ذکر اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، کامیاب ہوا وہ جس نے تزکیہ کیا اور اپنے رب کو یاد کیا اور پھر نماز ادا کی. یہ تینوں چیزوں پر شامل ہوتی ہے، یہ چیز عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی تینوں چیزوں کو شامل ہے، عید الفطر کے موقع پر بھی تینوں چیزوں کو شامل ہے یہ بات. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عید اور عید کے کام پورے بتائے، کوئی بھی چیز چھوڑی نہیں ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، اب تم آزاد ہو، تمہاری سمجھ میں جو آئے وہ تم کر لینا. نہیں، یہ تو اللہ پاک کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز بتائی ہوئی ہے. عید بہرحال خوشی، ہر قوم کی عید ان کی خوشی ہوتی ہے، ہماری عید ہماری خوشی ہے. لیکن بہرحال حالات زمانہ ہیں، اس وقت امت مسلمہ جن حالات میں گزر رہی ہے ان حالات میں اس کے لیے عید کس طرح کی عید ہے وہ کہا نہیں جا سکتا ہے. ہمیں اس موقع پر اپنے ان بھائیوں کو یاد کرنا چاہیے جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے کہ وہ اپنے اچھے کپڑے پہنے، جن کے پاس کھانا نہیں ہے، جن کے پاس مٹھائی کا کوئی نظم نہیں ہے وہ نان جوی کے محتاج ہیں، روٹی ان کے پاس نہیں ہے، روٹی ہے تو روٹی کے ساتھ نمک نہیں ہے کھانے کے واسطے، سالن کی بات نہیں ہو رہی، روٹی کے ساتھ نمک نہیں. بے شمار بیوائیں ہیں، بے شمار یتامہ ہیں، بے شمار زخمی ہیں، لاکھوں کی تعداد کے اندر بے سہارا ہیں، بے یار و مددگار ہیں، خیموں میں پڑے ہوئے ہیں، جنگلوں میں پڑے ہوئے ہیں، درختوں کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، اور 10, 20, 100, 150 نہیں، لاکھوں کی تعداد میں، ایک ایک علاقے میں 10-10 لاکھ ہیں. بڑی قسم پرسی کے عالم میں، بڑی تکلیف کے اندر امت مسلمہ اس وقت گزر رہی ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے، ان کی ہمارے اپنے گناہوں کی سزا ہے، اپنے گناہوں کا وبال ہے، اس میں سوائے صبر کے چارہ نہیں ہے اور دعا کے بغیر چارہ نہیں ہے، اور آنسو بہائے جا سکتے ہوں تو آنسو بہائے جا سکے، کچھ ہمدردی کی جا سکتی ہو تو کوئی ہمدردی ان کے ساتھ میں کی جائے، اور یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، دن لوگوں کے درمیان ہم پھراتے رہتے ہیں، لوگوں کے درمیان دنوں کو ہم پھیرتے رہتے ہیں۔ ہر وقت اگر مسلمانوں کے ساتھ اچھے حالات ہوں تو امتحان کس بات کا ہوگا؟ لوگ یہی سمجھیں گے کہ بھائی مسلمان ہو جاؤ تو اچھے رہو گے، اسی لیے کبھی ان کے لیے عظمت ہے، شوکت ہے، دبدبا ہے، سطوت ہے، غلبہ ہے، عزت ہے، اقتدار ہے۔ اب اندازہ فرمائیے کہ کیسا دور تھا مسلمانوں پر، انہوں نے اسلام کو مضبوط پکڑا اور اسلام کے لیے قربانیاں دیں اور اسلام پر ہر حالت میں جمے رہے، حق تعالی شانہ نے دنیا کے خزانے ان کے قدموں میں ڈال دیے، اللہ پاک نے ان کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، ان کو ایسا غلبہ دیا، ایسی عزت عطا فرمائی، روم کے ساحل سے لے کر تاب حد کاشفر، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں مسلمانوں کی توتی بولتی تھی، ان کی شہنائیاں بجتی تھی، ان کے شاہانہ جلوس نکلتے تھے، ان کے خواص کا، ان کے نوابوں کا، ان کے عمراء کا، ان کے بادشاہوں کا، خلافت کا تاج پہنے ہوئے خلیفہ ہوتا تھا، اپنے اپنے علاقوں کے اندر گورنر ہوتے تھے، ان کے حکام ہوتے تھے، ایک عزت اللہ پاک نے عطا فرمائی، ساری دنیا پر، ساری انسانیت پر ایک دبدبا تھا، ایک رعب تھا، لوگ مرعوب تھے، لوگ ان کی نقل کرنے کو اپنی عزت سمجھتے تھے، ان کے جیسے کپڑے پہننے پر عزت سمجھتے تھے، ان کی مشابہت اختیار کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، ان کے قریب بیٹھ کر اپنے آپ کو معزز سمجھتے تھے کہ ہمیں ان کے قریب بیٹھنے کی عزت مل گئی۔ ایک وقت ایسا بھی تھا مسلمانوں پر، جب اللہ پاک نے یہ چیز عطا فرمائی تو مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں اسلام کی برکت سے اللہ نے یہ جو نعمتیں دی ہیں یہ عیاشی کے لیے دی ہیں، یہ مزے کرنے کے لیے دی ہیں، دیا اللہ پاک نے، جوائے کرو، انجوائے کرو۔ عیاشیوں میں پڑ گئے، بدماشیوں میں پڑ گئے، غفلت میں آ گئے، اللہ کو بھول گئے، اللہ کے عوامر کو بھول گئے، حالانکہ جو نعمتیں دنیا کی دی جاتی ہیں مسلمان کو وہ اس لیے تاکہ دین پر آرام کے ساتھ چل سکے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ الذین امکناہم فی الارض یقاموا الصلاۃ، اگر ہم زمین میں ان کو طاقت دے دیں تو یہ نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اچھی چیزوں کا رواج رکھیں، بری چیزوں کو روکیں، تو دنیاوی راحت اور دنیاوی عزت اور شوکت اور سطوت اور غلبہ اور اقتدار اسی لیے دیا گیا تھا کہ پھر اس کو اپنے دین کے لیے اور تقویت کا ذریعہ بنائیں اور اطمینان سے دین کی ایک ایک بات پر، ایک ایک باریکی پر عمل کر سکے۔ لیکن ہمارے پاس اس کا مطلب بدل گیا، جب مطلب بدل گیا تو سزا آ گئی، ہم بھول گئے اللہ پاک کو تو اللہ نے سزا دی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب اندر سے بدل گئے تو پھر اللہ پاک نے بھی اپنے فیصلے بدل دیے، پھر یہ ذلت میں آ گئے، پھر ان کو حقارت سے دیکھا جانے لگا، پھر ان پر غلبہ غیروں کا تسلط ہو گیا، پھر یہ مقہور ہوئے، مغلوب ہوئے، ذلیل ہوئے، حقیر ہوئے، لوگ ان کے پاس بیٹھنے کو پسند نہیں کرتے، لوگ ان کے لباس کو پسند نہیں کرتے، لوگ ان کے طور طریق کو پسند نہیں کرتے، لوگ اپنے پاس آنے کو پسند نہیں کرتے، ان کو آنے کا موقع نہیں دیا جاتا، جن کے پاس بیٹھنے کو عزت سمجھا جاتا تھا اب ان کے آنے کو حقارت سے دیکھا جاتا ہے، ان کا مذاق اڑایا جانے لگا، ان کے طور طریق کا مذاق اڑایا جانے لگا۔ یہ تلک الایام نداولھا بین الناس، دن جو ہیں وہ لوگوں کے درمیان میں پھرتے رہتے ہیں، ہم پھراتے رہتے ہیں۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس رنگ کو قائم رکھنے کے لیے مسلمانوں کو جنگ میں کبھی غلبہ دیا گیا، کبھی مغلوب کیا گیا۔ الحرب سجال، جنگ جو ہوتی ہے وہ ڈول کی طرح سے ہوتی ہے، جب بالی ڈول سے نکالا جاتا ہے تو وہ کبھی بھر کے آتا ہے اور پھر جب جاتا ہے تو وہ خالی جاتا ہے، دو ڈول ہوں ایک ڈول خالی ہو جاتا ہے، ایک ڈول بھر جاتا ہے، ایک ڈول خالی ہوتا ہے، ایک ڈول بھر جاتا ہے، کبھی کوئی بھرا ہوا ہے، کبھی کوئی بھرا ہوا ہے، یہ الحرب سجال۔ تو یہ اس وقت کا دور جو اس وقت امت مسلمہ پر ہے یہ صبر کا دور ہے، اور یہ صبر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ اس وجہ سے مغلوب نہیں کر دیا ہم کو کہ اللہ پاک قادر نہیں تھے، وہ تو قادر ہیں، وہ مالک الملک ہیں، وہ فعال لما یرید ہیں، وہ اپنے ماننے والوں کو جو چاہے دیتے چاہے جتنی غفلت میں وہ پڑ جاتے. نہیں، لیکن وہ حکیم ہیں، وہ طبیب ہیں، وہ معالج ہیں، وہ شفیق ہیں، وہ مربی ہیں، وہ رب ہیں. اس حالت میں نہیں چھوڑا جا سکتا ان کو. یہ وجہ ہوئی ان کی ربوبیت کی وجہ سے، ان کی حکمت کی وجہ سے، ان کی شفقت کی وجہ سے امت مسلمہ کو اس حالت میں نہیں چھوڑا گیا. پھر ان پر دوسرے حالات آ گئے تاکہ یہ اپنے گناہوں کو چکھ لیں تھوڑا سا اور پاک صاف تو ہو جائیں کم از کم، اپنے گناہوں کو چکھ لیں پھر اپنے دین کی طرف واپس آ جائیں. دین کی طرف واپس آ جائیں گے تو پھر اللہ کے فیصلے بدل جائیں گے. سارا مسئلہ میرے دوستو اسلام کے ساتھ ہے. ہمارے ساتھ جو اس وقت حالات ہو رہے ہیں وہ ہمارے دین کی بنیاد پر ہیں، ہمارے اسلام کی بنیاد پر ہیں. اسلام کسی رنگ کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، کسی نسل کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، کسی قوم کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، کسی زبان کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، کسی علاقے کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، کسی ملک کے ساتھ وابستہ نہیں ہے. کالے، گورے، عربی، عجمی، حبشی، غیر حبشی، چھوٹے قد کے، بڑے قد کے، لمبی ناک والے، چپٹی ناک والے، عرب کے، عجم کے، مشرق کے، مغرب کے، شمال کے، جنوب کے، رشیا کے، چائنا کے، آسٹریلیا کے، افریقہ کے، ساؤتھ افریقہ کے، نارتھ افریقہ کے، ساری دنیا کے انسانوں میں اسلام ایک عقیدے کا نام ہے، اصول کا نام ہے. اصول کی بنیاد پر اسلام ہوا کرتا ہے، طریقہ کار کی بنیاد پر اسلام ہوا کرتا ہے، تدین کی بنیاد پر اسلام ہوا کرتا ہے. ہم کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کچھ اصول ہیں، ہمارے کچھ ضابطے ہیں، ہمارے کچھ عقیدے ہیں، ہمارا ایک طرز زندگی ہے، ہماری ایک ثقافت ہے، ہماری ایک تہذیب ہے، ہمارا ایک تمدن ہے، ہماری ایک معاشرت ہے، ہمارے اصول ہیں. اسلام اصول کا نام ہے. اور اسلام کی ترقی کیا ہے؟ اصول پر جمنے میں ہے. ہم نے یہ سمجھا کہ جو اسلام میں نہیں ہیں ان لوگوں کے یہاں جو معیار زندگی ہے کہ بہترین کھانا ہو جائے، بہترین گاڑیاں ہو جائیں، خوب پیسہ آ جائے، دولت مل جائے، دنیا کی شہرت مل جائے، عزت مل جائے، شاید ہمیں بھی وہی کرنا ہوگا دنیا میں کامیابی کے لیے. ہم نے نہیں سوچا کہ اسلام تو ایک عقیدے کا نام ہے، ایک اصول کا نام ہے. وہ یہ دنیا داری کا نام نہیں ہوتا. یہ چیز دنیا سے وابستہ نہیں ہے، یہ چیز دنیا سے قائم نہیں ہے. اس لیے جب تک مسلمان پھر اپنے اسلام پر واپس نہیں آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات کو بدلیں گے نہیں. اس لیے اس وقت کے امت مسلمہ کے فرائض میں سے یہ ہے کہ سب سے زیادہ وہ اس کی فکر کرے، اور ہمیں بھی اسی کی فکر کرنی ہے اپنے ذات کے لیے. اور اللہ پاک نے یہ مبارک مہینہ دیا کاہے کے لیے؟ صبر کے لیے دیا. اور یہ مبارک مہینہ دیا کاہے کے لیے؟ شکر کے لیے دیا. پورا مہینہ بھر صبر کرایا اور اس کے بعد میں شکر لگا دیا. صبر اور شکر دو ایسے کام ہیں جو ہر وقت واجب ہوتے ہیں مسلمان پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو صفتیں ایسی بنائی ہیں کہ جو مسلمان پر فرض ہیں، واجب ہیں، وقتی نہیں ہیں، دائمی ہیں. حتیٰ کہ نماز روزہ وقتی ہے، صبر شکر وقتی نہیں ہے. نماز کا ایک وقت ہے، روزے کا ایک وقت ہے، کبھی صحیح ہے کبھی غلط ہے. آج روزہ رکھنا حرام ہے، عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا کیا ہے؟ گناہ کا کام ہے. سورج نکلتے وقت میں، سورج ڈوبتے وقت میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ گناہ کا کام ہے. اس کا بھی ایک وقت ہے، اور ایک وقت میں ضروری ہوتے ہیں، پھر ایک وقت میں ضروری نہیں بھی رہتے ہیں. وہ فرائض آپ نے ادا کر لیے، واجب ادا کر لیے، سنت ادا کر لیے، اب تو ضروری نہیں کہ پھر بھی آپ کھڑے رہے پڑھے رہو نفلیں. مرضی ہے، پڑھنا ہے پڑھیں، چاہے نہ پڑھیں، ضروری نہیں رہا. لیکن صبر ایسی چیز ہے کہ جو ضروری ہے، اور شکر ایسی چیز ہے کہ جو ضروری ہے اور ہر وقت ضروری ہے اور ہر ایک کے لیے ضروری ہے اور ہر حالت میں ضروری ہے. دونوں صفتوں کو جمع کرنا پڑتا ہے ایمان والے کو. اس لیے رمضان کے مہینے کے ساتھ میں صبر ہے، رمضان کے مہینے کے ساتھ میں شکر ہے. صبر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف آدمی کوئی مر جائے رشتہ داروں میں تو صبر کرے، روئے نہیں، چلائے نہیں. صبر یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نقصان ہو جائے، مالی نقصان ہو جائے، اور کچھ ہو جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے تو برداشت کر لے آدمی. صبر کو ہم نے بہت محدود کر دیا، صبر اس کا نام نہیں ہے. اور شکر کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا پہن لیا، اچھا کھا لیا، اللہ تعالیٰ سے بول دیا یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، بڑا احسان ہے. شکر اس کا نام بھی نہیں ہے. شکر کی ایک حقیقت ہے اور صبر کی ایک حقیقت ہے. اور انسان دو حالتوں میں ہوتا ہے، یا اس کے موافق حالت ہوتی ہے، حالت ملائمت للنفس، جو اس کے موافق حالت ہوتی ہے وہ شکر کا محل ہے. حالت غیر ملائمت للنفس، وہ حالت جو اس کے موافق نہیں ہے، ناگوار ہے، وہ صبر کی جگہ ہوا کرتی ہے. یہ صرف حادثے کے ساتھ نہیں ہے، صدمے اور موت کے ساتھ میں نہیں ہے، پریشانیوں کے ساتھ میں نہیں ہے خالی. طبیعت کو روکنا، مستقل مزاج رہنا، آپے سے باہر نہیں رہنا، جمے ہوئے ہونا، طبیعت میں جماؤ ہونا، آپے سے باہر نہیں ہونا، یہ صبر کی حقیقت ہے. یہ ہر جگہ چاہیے، یہ نماز میں چاہیے، یہ روزے میں چاہیے، یہ زکات میں چاہیے، یہ حج میں چاہیے، یہ کاروبار میں چاہیے، یہ بزنس میں چاہیے، یہ جاب میں چاہیے، یہ بیوی کے ساتھ چاہیے، یہ بچوں کے ساتھ چاہیے، یہ دوستوں کے ساتھ چاہیے، یہ پڑوسیوں کے ساتھ چاہیے. صبر ایک طبیعت کے اندر ایک برداشت، جماؤ، مستقل مزاجی. اور شکر کیا ہے کہ جو موافق حالت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نعمت کو منسوب کرنا، یہ میری نہیں ہوتی، اللہ پاک کی ہے. اور دل سے جذبہ ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کا، زبان سے بھی بولنا، دل کے اندر ایک تڑپ ہو، دل کے اندر ایک جذبہ ہو، احسان شناسی کا جذبہ، منعم کو پہچاننے کا جذبہ. اور وہ صرف کھانے پینے کے ساتھ میں نہیں ہے، تندرستی کے ساتھ میں نہیں ہے، بیوی بچوں کے ساتھ میں نہیں ہے، گھر ہو جانے کے ساتھ میں نہیں ہے. صبر ہو یا شکر ہو، یہ دنیاوی لین میں بھی ہوتا ہے، دین کی لین میں بھی ہوتا ہے. اب دیکھیے یہاں پر اللہ پاک نے روزے دیے اور اس کے بعد میں شکر کا حکم دے دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبر جو ہے نا وہ دین میں چاہیے اور شکر بھی دین میں چاہیے، یہ دین سے ہی متعلق بات ہے پوری. اور شکریہ کس بات کا کہ صاحب بس اللہ پاک نے ایک مہینے کے روزے لگائے تھے، کر دیا. بڑی چیز ہے یہ، دل سے خوش ہو جانے کی چیز ہے کہ اتنے لمبے روزے لگائے پھر بھی نبھا لیا، ماشاءاللہ اللہ کی توفیق سے نبھا دیا، اتنا لمبا قیام تھا پھر بھی نبھا دیا، اتنی چھوٹی راتیں تھیں پھر بھی نبھا دیا، شکریہ. اللہ نے ایک حکم دیا تھا، کر لیا. چونکہ ایک غلام کے لیے، ایک مخلوق کے لیے، ایک عاشق کے لیے، ایک محب کے لیے سب سے بڑی دولت یہی ہے کہ وہ اپنے مالک کی بات کو پوری کر دے. جب کوئی عاشق اپنے معشوق کے لیے، کوئی معشوق اپنے عاشق کے لیے کوئی کام کر دیتا ہے تو اس کو سب سے بڑی خوشی اسی میں ہوتی، یہ کام ہو گیا. ہر ایمان والا اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اللہ پاک نے اس کو حکم دیا، اللہ نے اس نے پورا کر دیا اور اللہ پاک بھی خوش. حدیث شریف میں آتا ہے کہ فلما کان یوم فطرہم، جب ان کے افطار کا دن ہوتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کے اندر اعلان کرتے ہیں، باہا بہم ملائکتہ، فرشتوں کو جمع کر کے ان کا فخر کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہی تو تھا جس کے بارے میں تمہیں تھا کہ یہ فساد مچائے گا، یہ وہی تھا جس کے بارے میں تمہیں یہ تھا کہ خلافت کا مستحق نہیں ہے، یہ وہی تو تھا جن کے بارے میں تھا کہ ساری چیزوں کو اس کے مسخر کرنا مناسب نہیں ہے. یہ مطلب ہے نا خلافت میں. تو باہا بہم ملائکتہ، فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ ملائکتی ما جزاؤ اجیرم وفا عملہ، فرشتوں ایک بات بتاؤ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جس نے اپنا کام پورا کر دیا. گھر میں آپ نے کام کے لیے کسی پلمبر کو بلایا، آپ نے کسی کارپینٹر کو بلایا، آپ نے کسی تعمیر کرنے والے کنسٹرکٹر کو بلایا اور جناب کنٹریکٹر کو بلایا، اس نے جناب کام کر دیا، تو کیا کیا بدلہ ہے اس کا؟ ما جزاؤ اجیرم وفا عملہ، کیا بدلہ ہے اس اجیر کا جس نے اپنا کام پورا کر دیا؟ فرشتے کہتے ہیں یا رب، پروردگار جزاؤہ ان یوفا اجرہ، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو اس کی مزدوری پوری دے دی جائے. جب اس نے کام کیا، آپ نے مزدوری پہ لگایا کسی کو اور اس کی اجرت آپ نے رکھی تو، اور اس نے کام کر دیا ہے تو اس کو تو اس کی اجرت دینی چاہیے. بس اللہ پاک کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ عبادی عبیدی و امائی، میرے بندے اور میری بندیاں، میرے بندے اور میری بندیاں، قضا و فریضتی علی، میں نے ایک فرض ان پہ لگایا تھا، پورا کر دیا ہے انہوں نے. شان اور افتخار اور لاڑ اور شفقت بندوں پر، عبیدی و امائی، میرے بندوں نے، میری بندیوں نے، قضا و فریضتی علیہم، میرے فریضے کو ادا کر دیا ہے. ثم خرجوا یعجون الی الدعاء، پھر آئے میرے پاس کام پورا کر کے اور اپنے ہاتھ پھیلا رہے میرے سامنے دعا کے لیے، الہا وزاری کر رہے ہیں. پھر جوش میں اللہ پاک فرماتے ہیں فبعزتی و جلالی و علو مکانی، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم اور میرے بلند مرتبے کی قسم، لاجیبنہم، آج ان کی دعا ضرور سنوں گا میں. فَيَقُولُ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں میں نے معاف کر دیا جا، وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، اور تمہاری برائیوں کو میں نے نیکیوں میں بدل دیا. قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، میں نے معاف کر دیا اور تمہاری برائیوں کو میں نے نیکیوں میں بدل دیا. فرشتے پھیل جاتے ہیں پورے شہروں کے اندر جہاں جہاں مسلمان ہوتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ گلیوں کی نکڑوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، شارع پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ارجعوا مغفور لکم، بھائی جاؤ مزے کرو، آج تو تمہاری مغفرت ہو گئی، واپس ہو اس حالت میں کہ اللہ پاک نے تمہیں بخش دیا ہے، بخش بخشائے تم اپنے گھروں کو جاؤ. یہ وہ نعمت ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا شکریہ ادا کرو کہ دیکھو میں نے ایک فریضہ پورا کیا. اور ہم خوش ہو جائیں کہ یہ اللہ پاک یہ نعمت آپ نے دی تھی، روزہ بڑی نعمت اور نماز بڑی نعمت اور تراویح بڑی نعمت، اللہ پاک کے سارے حکم ایسے ہی ہیں میرے بھائیو، ہماری تربیت کے لیے ہم پر شفقت کے طور پر دیے گئے ہیں. اگر وہ نہ دیتے اور کہتے پھر بھی میری بندگی کرو، کتنی مصیبت پڑ جاتی. ان کو یہ حق تھا کہ عقل پر چھوڑ دیتے کہ تم اپنی عقل سے میری بندگی کر کے دکھاؤ، ہمیں تو کچھ پتا نہ چلتا کہ کیسے عبادت کی جاتی، ہمیں تو کچھ پتا نہیں چلتا کہ کیسے روزہ رکھا جاتا ہے، کیسے نماز پڑھی جاتی ہے. اس لیے اللہ پاک کی یہ ہدایت ہے، اس پر اللہ پاک کی بڑائی بیان کرنا ہے. چھوڑ دیا نہیں ہم کو، اللہ پاک نے جتنے احکام بیان کیے ہیں خوش دلی سے کرنا ہے، جذبے کے ساتھ. فرمایا شکر جو ادا کرنا ہوتا ہے اصل وہ اندر کے ایک جذبے کا نام ہے. ایسا جذبہ، اس کی مثال بزرگوں نے یہ لکھی ہے کہ جیسے کوئی بہت ہی ایسا عاشق جس پر آدمی دل و جان سے قربان ہو، ایسا معشوق جس پر آدمی دل و جان سے اس پر قربان ہو، وہ کبھی منہ بھی نہیں لگاتا ہو، اچانک اس نے ایک بہت ہی قیمتی تحفہ بھیج دیا، کیا حالت ہوتی ہے آدمی کی اس وقت؟ اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ مر جاتا ہے آدمی خوشی کے مارے، سدھرتا نہیں اس کو کچھ، کبھی آنکھ سے لگا رہا، کبھی چوم رہا، کبھی سر پہ رکھ رہا، یادگار اس کو بنا رہا، خرچ کرنے میں آگے پیچھے ہو رہا ہے کہ بھائی اس کو تو میں رکھ لوں اس لیے کہ میرے محبوب نے دیا ہے. خوشی میں مست ہوتا ہے دل، اس کا جذبہ سے سرشار ہو جاتا ہے. اور اگر وہ اس کے ساتھ میں کوئی کام لگا دے، ذرا یہ میرا کام کر دینا، جو اپنا سر دینے کے لیے تیار، جو اس کے قدموں میں جان دینے کے لیے تیار، جو اس پر سب کچھ نثاور کرنے کے لیے تیار، ایسی محبت اور ایسا عاشق ہو، وہ اگر تھوڑا سا کام لگا دے اس کو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ تو اس کو اپنے لیے سرمایہ فخر سمجھتا ہے، وہ بھاگتا ہے، وہ دوڑتا ہے. شکر یہی چیز ہے. اللہ کا شکریہ ادا کرو کا مطلب یہ ہے کہ جب میں نے اتنا بڑا تمہارے ساتھ میں سلوک کیا ہوا ہے تو اب تم میرے حقوق ادا کرنا، میں جو کام بول رہا ہوں وہ کام کرنا، جو میں بات بول رہا ہوں وہ بات سننا، جس کام پہ تمہیں لگایا ہے اس کام میں لگ جاؤ. اب رمضان تک تم کو روزہ رکھائے، قرآن پاک دیا، قرآن پاک سنایا، میرا شکریہ ادا کرو، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو زندگی تمہیں دی گئی ہے نا، بتائی گئی ہے، اس زندگی کے مطابق رہنا ہے تم کو. اب محبت کرنے والے کا کام، شکر کی حقیقت یہی ہے. علماء نے فرمایا ہے کہ اگر آدمی زبان سے کہے اللہ تیرا شکر ہے اور اندر میں اس کے یہ جذبات نہ ہو تو اس کی مثال ایسی ہے جس کے ہاتھ میں بادام مل گئے، اس کو پھوڑا اس نے تو کچھ بھی نہیں، اس کے اندر گری نہیں ہے، خالی چھلکا ہے اور گری اندر نہیں ہے، آپ کیا بولیں گے؟ ایک آدمی نے آپ کو چیک دیا، آپ نے لے جا کے اس کو بینک میں دیا، بینک نے کہا کہ یہ تو باؤنس ہو گیا، اس کے تو پیسے ہی نہیں ہے. آپ بولیں گے یار یہ تو ہاتھ میں تو آیا تھا مگر ہے ہی کچھ نہیں. ایسے یہ الفاظ سے تو ہو اور اندر کچھ بھی نہ ہو. تو یہ فرمایا گیا کہ اللہ پاک کا شکریہ ادا کرو، یعنی تمہارے دل کے اندر ہمارے احکامات کی قدر آ جانی چاہیے، ہمارے فرمان کی، فرامین کی قدر آ جانی چاہیے، اور جذبہ آنا چاہیے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننی ہے. اس میں اللہ سے محبت ہو، اللہ تعالیٰ کا خشیت ہو، اللہ سے ڈر ہو اور اللہ سے محبت ہو، کیونکہ سچی محبت میں یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. محبت میں آدمی محبت کرتا ہے، اس پر قربان ہوتا ہے، اور یہ لکھ لکھا اس کو رہتا ہے کہ وہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ وہ ناراض ہو جائے، کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس کی وجہ سے میرے اس کے درمیان میں گیپ آ جائے، اس کو برا لگ جائے. یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں ہے کہ خوف ہو یعنی خشیت ہو اور اس کے ساتھ میں محبت ہو. اور اللہ تعالیٰ کی محبت نعمتوں کو سوچنے سے آیا کرتی ہے، اس لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ پاک کی نعمتوں کا وہ استحضار کیا کرو، مراقبہ کیا کرو. اللہ پاک اور خشیت وہ اپنے گناہوں کی سزا کو سوچنے سے آیا کرتی ہے کہ میں نے یہ غلطی کر دی، یہ غلطی کر دی، یہ غلطی کر دی، اس کی تو سزا طے ہے، اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، تو ڈر لگا ہوا ہو آدمی کو. تو اپنے اعمال کو سوچنا اور اس پر خشیت پیدا کر کے ڈرنا، اور اللہ پاک کی نعمتوں کو سوچنا، اور نعمتیں تو اللہ پاک کی بے شمار ہیں، دنیاوی نعمتیں بھی اور اخروی نعمتیں بھی. اور ایک نعمتوں کی قسم وہ ہے جس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا، اور وہ عدمی نعمتیں کہلاتے ہیں. مطلب یہ کہ ابھی ہم بیٹھے ہیں چھت قائم ہے، سر پہ گرا نہیں، کبھی سوچتے نہیں ہم کہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ دیواریں گر نہیں گئیں، زلزلہ نہیں آ گیا، پتھروں کی بارش نہیں ہو گئی، دشمن نے حملہ نہیں کر دیا، قتل نہیں کر دیا، چوری نہیں کر دی، آنکھوں کا نور باقی ہے ختم نہیں ہو گیا، کانوں کے اندر سماعت باقی ہے ختم نہیں ہو گئی، ہاتھوں پیروں میں دم باقی ہے، پیرالائز نہیں ہو گئے. کتنی ہیں ایسی نعمتیں اسی لیے فرما وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. تو نعمتوں کو یاد کر کے اللہ پاک کی محبت دل میں لانا، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ پاک کا ڈر دل کے اندر لانا، اور اس طریقے سے خوف اور خشیت کو جمع کرنا، اور ان دونوں چیزوں کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ صبر اور شکر کو اپنے اندر پیدا کرنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر جمنا بھی آ جائے، پابندی آ جائے نمازوں کی کہ اب نماز ہم سے نہیں چھوٹے گی، اللہ پاک کا یہ حکم ہم پورا کریں گے. ابھی روزے جیسے تم نے پورے کیے نا، میرا شکر ادا کرو تو کہ نماز چھوڑ دیں گے؟ نہیں، جیسے یہ روزے بھی پورے کیے، اس میں صبر سے کام لیا، پابندی سے زندگی بھر نماز کے اوپر قائم رہنا ہے. ایسے ہی دوسرے احکامات جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آتے جائیں گے ان پر جمنا ہے. صبر اور شکر دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں، جہاں صبر ہے وہاں شکر ہے، جہاں شکر ہے وہاں صبر ہے. اور یہ دنیاوی چیزوں میں بھی چلتی ہیں چیزیں، اور یہ دینی چیزوں میں بھی چلتی ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے بارے میں فرمایا تھا کہ الصوم هو شهر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور ختم پہ فرمایا کہ ولعلکم تشکرون، تم میرا شکریہ ادا کرنا. وقلیل من عبادی الشکور، فرمایا کہ میرے بندے تو بہت ہوتے ہیں لیکن شکر کرنے والے یہ بہت ہی کم ہوتے ہیں، بڑے ناقدرے ہوتے ہیں، میرے احسانات یاد ہی نہیں رکھتے، میرے انعامات کو یاد ہی نہیں رکھتے ہیں. تو اس طریقے پہ میرے دوستو، یہ عید کا پیغام ہمارے لیے ہے کہ جس طرح ہم نے رمضان میں روزے بھی رکھے اور تراویح بھی پڑھی اور اللہ پاک کے حکموں کو پورا کیا، زکات بھی دی، صدقات بھی دی، اللہ پاک سب کو قبول فرمائے، ایسے ہی ہمیں اس کے بعد والے اوقات کے اندر بھی اللہ کی بندگی پر جمنا ہے. اور پورے مسلمانوں میں یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ میرا اسلام پکا ہو جائے، میرا ایمان پکا ہو جائے، اور ساری انسانیت میں اسلام پھیل جائے، سب کو ہدایت مل جائے، اور سارے دین پر آ جائیں، جو غیر مسلم ہیں وہ بھی دین پر آ جائیں، جو مسلمان ہیں وہ پکے دیندار بن جائیں، اور کسی طریقے پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہو جائے اور اللہ خوش ہو جائے، کیونکہ مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے. ہم سب یہ عزم کریں کہ ہم اللہ کو خوش کریں گے، ہم سب یہ عزم کریں کہ ہم دین کی محنت کریں گے، ہم سب یہ عزم کریں کہ دین کے لیے اللہ پاک نے جو جو پابندیاں ہم پر لگائی ہیں ان کو ہم قبول کر لیں گے، ہم سب یہ عزم کریں کہ اس کے لیے سفر کرنا پڑا تو سفر کریں گے، اس کے لیے اللہ کے راستے میں جانا پڑا تو جائیں گے، اس کے لیے اداروں وغیرہ کو قائم کرنا پڑا تو کریں گے، اس کے لیے مساجد بنانا پڑا تو بنائیں گے، اس کے لیے انسٹیٹیوٹس قائم کرنے پڑے تو کریں گے، اس کے لیے یتیموں، بیواؤں، مقروضوں، پریشان حالوں کی مدد کرنا پڑا تو کریں گے. بس دل کے اندر میرے اور آپ کے خدا کرے کہ یہ کیفیت آ جائے رمضان کے اس مبارک موقع کے ختم ہونے پر، پورے ہونے پر اللہ پاک کی اس توفیق پر، کہ میں اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں، سچا بندہ بن جاؤں، ایمان میں میرے کمال آ جائے. اگر یہ چیز تھوڑی سی بھی ہمیں حاصل ہو گئی میرے دوستو، پھر رمضان کی قیمت وصول ہو گئی، پھر شکر کی حقیقت کچھ حاصل ہو گئی، پھر صبر کی حقیقت کچھ حاصل ہو گئی، جس کو اللہ نے فرمایا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو اللہ کی ہدایت پر، اور اللہ پاک کا شکریہ ادا کرو. حق تعالی شانہ مجھے اور آپ کو، پوری امت مسلمہ کو، سب کو قبول فرمائے. عید کی نماز جو ہے پہلے ادا کی جاتی ہے، اور خطبے جو ہیں یہ بعد میں ہوتے ہیں. عید کی نماز بھی واجب ہے، اور دونوں خطبوں کا سننا بھی واجب ہے. اس لیے یہ نہیں ہے کہ عید کی نماز اگر پہلے ہو گئی ہے تو اگر خطبہ خطیب صاحب دیتے رہیں گے چلو ہم چلتے ہیں، یا مبارکباد دینا شروع کر دیا ایک دوسرے کو، ایسا نہیں ہے. بلکہ خطبہ ختم ہونے تک آدمی کو غور سے سننا چاہیے، توجہ دینے، وہ بھی ایک عبادت ہے. خطبہ ہمارے لیے عبادت ہے، عبادت کا حصہ ہے، اس لیے اس کا شیپ شکل وغیرہ خاص مقرر ہے، اپنی طرف سے جیسے چاہے ویسا نہیں کیا جاتا اس کو. اب یہ عید کی نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ہوتی ہے، ایک اصلی تکبیر کے ساتھ 3 ملانے ہوتے ہیں تو 4، اور ایک اصلی تکبیر کے ساتھ 3 ملانے ہوتے ہیں تو 4. پہلی جو 3 تکبیریں زائد ہوتی ہیں ایک تکبیر کے ساتھ، وہ شروع میں ہوتی ہیں. جیسے ہم نے تکبیر کہی، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیا، ثنا پڑھ لیا، پھر اس کے بعد میں 3 تکبیریں ہو جائیں گی، اس میں دونوں میں ہاتھ چھوڑنا ہوتا ہے، پھر جو چوتھی ہے، یعنی سب ملا کے جو چوتھی ہے، اس چوتھی میں پھر ہاتھ باندھ لینا ہے. پہلی میں باندھ لیا جاتا ہے ہاتھ، دوسری میں چھوڑ دیتے ہیں، تیسری میں چھوڑ دیتے ہیں، چوتھی میں باندھ لیتے ہیں، اور پھر پوری رکعت ہو جاتی ہے. پھر دوسری رکعت میں امام صاحب جب قرات کرتے ہیں، قرات ختم ہونے کے بعد میں رکوع میں جانے سے پہلے ایک رکوع میں جانے کی تکبیر ہے، اس میں 3 زائد تکبیریں ملانا ہے. تو جب تکبیر کہی جائے تو ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہیں چھوڑ دیں گے، سر نہیں اٹھائیں گے آسمان کی طرف، صرف ہاتھ اٹھائیں گے، جیسے ہم تکبیر تحریمہ کے موقع پر ہاتھ اٹھاتے ہیں. پھر دوسری مرتبہ بھی چھوڑ دیں گے، پھر اٹھا کے ہاتھ، اور تیسری مرتبہ بھی ہاتھ کانوں تک اٹھا کے، کانوں کی لولکی تک، اور پھر چھوڑ دیں گے. چوتھی مرتبہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، وہ رکوع والی تکبیر ہے وہ، لہذا ہم جیسے رکوع میں جاتے ہیں تکبیر سنتے ہوئے، تکبیر کہتے ہوئے، ویسے رکوع کے اندر چلے جائیں گے. اور یہ وہ موقع ہوتا ہے جہاں امام صاحب سے بھی بھول عموماً ہو جاتی ہے، کہیں کہیں ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ میرے سے بھی ہو گئی تھی 2 سال پہلے وہاں پہ حیدرآباد میں، یاد ہے، مطلب گڑبڑ ہو گئی. تو اس موقع پر یہ ہے کہ رکو میں کر رہے ہیں نا تکبیر، ارے یار سال میں ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، اسی کا ستیناسا مار دیا امام نے، ایسا ہوتا ہے. اب کیا کہہ سکتے ہیں، وہ بھی تو سال میں ایک ہی مرتبہ پڑھتا ہے، وہی جو چار چھ مرتبہ پڑھتا ہے وہ پڑھانے میں گڑبڑ ہو جاتی ہے اس سے، کہ اس نے اپنے ریگولر انداز میں پڑھایا اور چلا گیا رکو میں، ایسا ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ ہزار بار خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے، نماز پھر بھی ہو جاتی ہے اور رکو میں تین تسبیحوں کے ساتھ ساتھ یہ تین تکبیریں بھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ لینے ہوتے ہیں، اگر ہو جائے خدا نہ خواستہ ایسا. تو پھر اس کے بعد میں دعا مختصر سی، اور پھر اس کے بعد میں خطبہ ہوتا ہے، دونوں خطبے، اور دونوں خطبوں کے بعد میں خطبے ہی میں دعا ہوتی ہے، خطبے کے بعد پھر دعا نہیں ہوتی. خطبے کے اندر جب دعا ہوتی رہے تو آہستہ آہستہ سے اس میں آمین کہتے رہیں، پھر جیسے خطبہ ختم ہو جائے تو پھر ایک دوسرے کو مبارکباد دینا ہے، اور پھر اللہ پاک کی تکبیر چلتے پھرتے یعنی جاتے ہوئے بھی کرتے رہنا ہے، اور جب بھی اپنے گھر میں خالی بیٹھے ہوئے ہوں یا ادھر ادھر جا رہے ہوں آ رہے ہوں تو تکبیر کہنا ہے. صفحے سیدھی فرما لیجیے.